وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب سعودی عرب کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں. آگے چل کر ہم پاکستانی معیشت کی خستہ حالت کے پیش نظر مالیاتی معاملات پر نظر رکھنے والا ادارہ ایف اے ٹی ایف کی پیرس میں میٹنگ اور آخر میں صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے مستعفی کرنے کی کوششوں پر بات کریں گے. اور ان تینوں موضوعات پر ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع کے لیے ہم تہران اور جدہ جائیں گے جہاں سے ہمیں سینئر صحافی جوائن کریں گے. ڈاکٹر راشد نقوی تہران میں ہوتے ہیں جبکہ سعودی عرب میں عامل عثمانی ہوتے ہیں. لیکن آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی سناتے ہیں جو ہماری ساتھی سارہ حسن نے تیار کی ہے.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اگرچہ یہ کہہ چکے ہیں کہ خطے کی کشیدگی نہایت پیچیدہ اور مشکل معاملہ ہے جس کا جاری رہنا ان کے بقول کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ان کے بقول وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ایران کشیدگی پیچیدہ معاملہ ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باوجود اس معاملے کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تاہم پاکستان کی سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پیر کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات کے پیش نظر پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
تو پاکستان کا لوکل سٹینڈ آئی بن جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسا مصالحتی کردار جو ہے وہ یا ثالثی کا کردار ادا کرے. ثانیاً یہ ہے کہ پاکستان خود بھی یہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ مسئلہ اگر بڑھ گیا تو پہلے ہی ہم ایران کی سینکشنز کے وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے تو کہیں مزید ہم پہ یہ مشکلات ساری جو آتی ہیں اقتصادی لحاظ سے, نہ ہم تجارت ان کے ساتھ صحیح طرح کر سکتے ہیں نہ کچھ, تو یہ اگر جنگ والی ماحول بنتا ہے تو وہ بھی نقصان ہوگا.
تاہم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کرانے کا کہہ چکے ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کسی صورت میں ان دونوں ممالک کے درمیان جن کے تنازع بہت گہرے ہیں, ہسٹوریکل بھی اس کی نوعیت ہے اور پھر اس کا تعلق براہ راست جو ہے مڈل ایسٹ کی اپنی سیاست کے ساتھ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. پاکستان کے پاس کوئی ایسا لیوریج نہیں ہے کہ جو ان دونوں پہ استعمال کر سکے اور اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات طے نہیں ہوتے ہیں.
پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ اگر خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی.
اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جس میں سب کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ سب ولنریبل ہیں اور ہر ایک کی جو نقصان ہر ایک کو پہنچ سکتا ہے. اس وجہ سے ساری پارٹیز اب یہ چاہتی ہیں امریکہ بشمول امریکہ کے کہ کوئی امن والا ماحول کوئی بنے اور کوئی سلسلہ راہ نکلے.
تاہم تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال ان کے بقول نہایت کشیدہ ہے.
اب جب ان حالات میں جس پہ عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں تو صورتحال تو اور کشیدہ ہو گئی ہے کیونکہ اب امریکہ نے مزید اپنی فوجیں بھیجی ہیں. صورتحال کشیدہ یعنی کم ہونے کی وجہ تیزی ہو رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جب تک دونوں ممالک خود نہیں جائیں گے سعودی عربیہ اور ایران, جب ان کی اپنی کمپلشن نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں.
اگرچہ سعودی عرب اور ایران کی طرف سے اس بات کا عندیہ دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن تجزیہ کار زاہد حسین کے بقول یہ واضح نہیں کہ خطے کی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے یہ بات کتنی بامانہ ہو سکتی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم ڈاکٹر راشد نقوی کی طرف آتے ہیں. یہ ایرانی میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں, تہران میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر راشد, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان ایران کا دورہ مکمل کر کے گئے, وہاں ایران کے اندر آپ نے کیا ایک ماحول دیکھا؟ کیا ایران تیار ہے کہ پاکستان مصالحتی کردار ادا کرے تاکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہوں؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس وقت اسلامی جمہوری ایران کی خود ان کے وزیر خارجہ نے بھی عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ایک بیان جاری کیا تھا اور غالباً ان کے دورے کے ریسپانس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خود براہ راست سعودی عرب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی درمیان میں میڈیٹر آتا ہے یا سالس یا سہولت کار تو اس کو بھی ویلکم کہیں گے، اور انہوں نے عمران خان کو ویلکم کہا، اور انہوں نے ظاہر پریزیڈنٹ نے ملاقات کی، پھر سپریم لیڈر نے ان سے ملاقات کی. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ یہاں کے جو میڈیا کے اندر جو باتیں آئیں وہ تھوڑا سا اس میں ماحول جسے کہتے ہیں اور کشیدہ سا نظر آیا، کہ جب یہ بات سامنے آئی کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ عمران خان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ جائیں اور دونوں ممالک کے درمیان سعودی عرب اور ایران کے درمیان سازشی کا رول پلے کریں، تو اس پہ ایک ریئیکشن تھا کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گا، اور اس کے نتائج بھی ان دونوں ممالک سے زیادہ کسی اور کے فائدے میں پہنچیں گے. تو اس پہ ایک بحث رہی، اسی وجہ سے میڈیا کے اندر بڑی شدت سے یہ بات کہی گئی کہ ہم اس سالسی کو قبول نہیں کریں گے اگر یہ کسی اور کی ڈکٹیشن پہ ہے. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جب خود عمران خان نے پریس بریفنگ میں کہیں پہ بھی سالسی کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے طور پہ آیا ہوں اور میں سہولت کار کا رول پلے کروں گا، یعنی اس سالسی کے لفظ پہ بھی اچھی خاصی یہاں پہ ایک وہ چیز محسوس ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال جو خطے کی صورتحال ہے، جس میں یہاں کے حکام نے بھی اور عمران خان نے بھی اشارہ کیا، آپ کی اس رپورٹ میں اس کا ذکر تھا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر، خلیج فارس کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو کشیدگی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اس وقت ایرانی آئل ٹینکر پہ بھی حملہ ہوا، ادھر سے آرامکو والا مسائل جو ہے ابھی تک وہ مسائل چل رہے ہیں، پھر اصل موضوع تو وہ خود یمن اور سعودی عرب کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملاقاتیں یہاں پہ ہوئیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوں یا خود رہبر انقلاب سے جو ملاقات ہوئی، تو اس میں یمن کا موضوع جو ہے وہ اس کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اگر یمن کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور یمن پہ سعودی عرب حملہ بند کر دے تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہاں کے میڈیا نے اور یہاں کی جو خان صاحب کا جو دورہ تھا اس کے نتیجے میں یمن کا موضوع زیادہ ابھر کے سامنے آیا، یا خود پاکستان ایران تعلقات کے عنوان سے مختلف سمجھوتوں پہ بات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے تو بڑا خوش آئند رہا کہ یہاں پہ اس کو ویلکم کہا گیا، اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان ایران کے درمیان تعلقات کی جو برف ہے نا، کوئی معمولی سی ہلکی سی اس کو تھوڑی سی ہیٹ پہنچی ہے، شاید وہ پگھلنا شروع ہو جائے.
اچھا، اور ہم چلتے ہیں سعودی عرب، جہاں سے ہمیں سینئر صحافی عامل عثمانی نے جوائن کیا ہے. عامل عثمانی، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم جانتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک طرح کی پروکسی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں دونوں ایران اور سعودی عرب کی فورسز جو ہیں وہ پس پشت کام کر رہے ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف کو. اس وقت سعودی عرب کے اندر کیا ایک ماحول پایا جاتا ہے؟ کیا وہ تیار ہیں کہ ایران سے بیٹھ کے بات چیت کریں، اور اس میں جو عمران خان کا کردار ہے وہ کتنا دیکھتے ہیں آپ؟
جی، اصل میں جو سعودی عرب میں رہتا ہوں، خاص عرصے سے رہتا ہوں، ان کا جو مزاج ہے وہ جارحانہ نہیں ہے. کبھی بھی وہ کبھی بھی خود پسند نہیں کرتے کہ کسی خدا نہ خواستہ کسی جنگ میں جو ہے خود کودنے کی کوشش کرے. اب یہ کہ ان کو چھیڑا جائے ان کے لیے
جی، عامل عثمانی کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. لیکن ڈاکٹر راشد نقوی، آپ بتائیے، جس طرح سے ہوتی ایک طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اندر یمن میں، کہا یہ جاتا ہے کہ ایران ان کو براہ راست فنڈ کر رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، آپ کے خیال میں اس جنگ میں دونوں طرف کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟
دیکھیے، میں تھوڑا سا جو ہے نا حقائق کی روشنی، فیکٹس کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ ایک پراکسی وار ہے اور دونوں پس پشت جو ہیں وہ یمن میں جنگ لگ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سعودی عرب تو ڈائریکٹ حملہ آور ہے، اس میں تو وہ کوئی خفیہ طور پہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ حملہ آور ہے. وہ خود وہاں کی حکومت کو اپنی مرضی کے مطابق مثلا اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے، منصور ہادی کو لے کے آنا چاہ رہا ہے، تو وہاں پہ تو پراکسی وار اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا. سعودی عرب تو ڈائریکٹ انوالو ہے. اب آپ بات کرتے ہیں جب اسلامی جمہوریہ ایران کی, تو درست ہے کہ اس وقت یمن یا خود انصار اللہ یا یمن میں حوثی قبائل وہ ایران سے متاثر ہیں, یا جس کو خطے میں ریزسٹنس بلاک کہا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ مربوط ہیں. لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جس انداز سے اس وقت یمن کا محاصرہ ہے, جہاں پہ میڈیسن نہیں پہنچ سکتی, غذائی اشیاء نہیں پہنچ سکتی, تمام بندرگاہوں پہ سعودی عرب کا جو ہے وہ ایک شدید قسم کا محاصرہ ہے, تو یہ الزامات تو یقیناً لگائے جا سکتے ہیں, لیکن عملاً مجھے کم از کم نظر نہیں آ سکتا کہ جہاں پہ میڈیسن نہیں جا سکتی وہاں پہ میزائل کیسے جائیں گے, وہاں پہ بڑی سطح کا اسلحہ کیسے جائے گا. بعض دفعہ یہ چیزیں کنفیوز کر دیتی ہیں انسان کو کہ لابیز کے عنوان سے جب بندہ گفتگو کرتا ہے تو یہ مشکل نظر آتی ہیں. ورنہ اس وقت جو یمنی جس انداز سے لڑ رہے ہیں, آپ ان کے جو کلپس وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, ہم تو ان کے پاس تو پورا لباس بھی نہیں ہے جس انداز سے وہ سعودی حملوں کا جواب دے رہے ہیں. وہ یمن کے پاس پہلے بھی یہ میزائل ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے امپروو کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس وقت مجھے کم از کم جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو پراکسی وار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ایران کی طرف سے مسلسل یعنی خود جنرل اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک چار نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا. یونائٹیڈ نیشن نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے وہاں پہ بھی ایران کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جنگ بند ہونی چاہیے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقصانات سعودی عرب کی بھی ہو رہے ہیں, یمن کی بھی ہو رہے ہیں, اور ایران کا نقصان اس لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس بلاک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس بلاک کے ایک بڑے حصے پہ جو ہے وہ سعودیہ کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے. تو دوسرا یہ کہ
جی ڈاکٹر راشد, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں عامل عثمانی کو لانا چاہوں گی, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. عامل عثمانی, ڈاکٹر راشد کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ یمن میں انہی کا نمائندہ آئے, اور یہ کہ وہ پس پشت کام ہی نہیں کر رہا, جبکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ ایک طرح سے ان کے اوپر تھوپی گئی ہے. باہر کیف, ہم جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم امن کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں اس میں پاکستان کی مصالحتی کوششیں کتنی کامیاب رہیں گی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے؟
جی, میں یہ پہلے ابتدائی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پایا سعودی عرب کا جو مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے مصالحتانہ, یہ وہ جارحانہ مزاج ہی نہیں ہے. انہوں نے جارحانہ مزاج پایا ہی نہیں کہ یہ آگے بڑھ کر کسی کو بے وجہ کے لیے تنگ کرنا چاہے. ان کا اپنی مصلحت ہے اور اپنا ان کا جو میدان ہے وہ تجارتی میدان ہے. روسی کے لیے سعودی عرب جنہیں 2020 کا ایک ویژن دیا ہے,
آج ان کی لائن ٹھیک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی کالز بھی آ رہی ہیں, ہم کالرز کو بھی لیتے ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ کالرز بہت مختصر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر راشد نقوی ہیں, ایران میں ہیں, اینکر ہیں اور تہران میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں عامل عثمانی. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ایران سعودی عرب کا تنازع پہ کالر محمد شفیع کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چترال سے.
جی شفیع صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے.
اچھا اچھا.
محترمہ, یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ خیال تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ پہلے خان صاحب نے کہا کہ 1 کروڑ ملازمت دوں گا, پھر 50 لاکھ گھر دوں گا, پھر تو یہ ابھی کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ ویسے کچھ کیا بنے گا اس کا؟ یہ تو بھیک مانگنے ادھر جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, سعودیہ جاتا ہے, یہاں پہ کون مانے گا؟
ہم لوگ آتے ہیں ابھی, معیشت کا معاملہ بہت اہم ہے, ہم اس پر ابھی آتے ہیں. محمد ارشاد نے کال کیا ہے آبٹ آباد سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سعودی عرب ایران کا مسئلہ ایسا ہے کہ یمن میں اگر امن ہو جاتا ہے تو سعودی عرب ایران تھوڑی ان میں کمی ہو سکتی ہے. جب تک یمن کا مسئلہ کوئی نہیں حل ہوگا تو ایران سعودی عرب کا مسئلہ کوئی نہیں حل ہوگا.
بالکل صحیح ہے, اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب سے. جی ایک اور کالر ہیں, اپنا نام بتائیں. جی کہاں سے کال کریں؟
جی میں رحیم مسعود جنوبی وزیرستان سے مخاطب ہوں.
جی جی
محترمہ, بات یہ کہ یہ جو اوسی باغی اور سعودیہ کا جو جنگ ہے, یہ صرف شاہی خاندان کو اقتدار سے ہٹانے کی بات پر تلے ہوئے ہے یا شیعہ اور سنی کی جنگ ہے؟ شیعہ اور سنی کی اگر جنگ ہوتی ہے جنگ تو بہت عرصہ چلے گا اور طویل جنگ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب عراق پر اب امریکہ کا قبضہ ہے تو عراق میں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عراق میں ایران جو ٹریننگ دے رہا ہے اور ایران وہاں پر ایک فوج بنا رہا ہے مضبوط, تو کیا ایران پر بھی عراق پر بھی امریکہ کا ایران کا تسلط ہو گیا ہے؟ یہ سوال ہے.
ہم تو اس وقت عراق کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سعودی اور ایران کا کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے سینئر صحافی ہمیں جوائن کریں, جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم لیتے ہیں. اگر کوئی اور کالز ہیں تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, ورنہ کیونکہ ہمیں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. ڈاکٹر راشد نقوی, یہ بتائیے کہ ابھی جو عمران خان جا رہے ہیں سعودی عرب, ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا آئے نقطۂ نظر, لیکن آپ بتائیے سعودی عرب سے کوئی اشارے ملے ہیں کہ وہ تیار ہیں کوئی بات چیت کے لیے؟
دیکھیں اس وقت جو میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں اور کچھ خفیہ وفود کے جو تبادلے ہوئے ہیں اس کا میڈیا میں بھی بڑا ہلکا سا اشارہ ملا ہے, وہ یو اے ای سے بھی ہے اور خود محمد بن سلمان کی طرف سے بھی بعض انٹرویوز میں اس طرف اشارے کیے گئے ہیں کہ ہم جنگ کی بجائے اگر صلح اور امن اور مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں تو اس کا زیادہ اچھا رسپانس آئے گا. تو اگر اس ریفرنس سے دیکھیں, اور خود خان صاحب بھی میں نہیں سمجھتا کہ بغیر محمد بن سلمان کے مشورے یا کہنے کے انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہو, اور یقیناً اس وقت ایک پہلو اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ اس وقت جس سطح کی ٹینشن تھی اور آرامکو پہ ہونے والے حملے کے بعد سعودی عرب کو بہت ساری توقعات تھی امریکہ سے کہ امریکہ ان کے شانہ بشانہ ہو کے اس حملے کا جواب دے گا, تو ٹرمپ صاحب نے اس انداز سے جو توقعات تھیں سعودی عرب کو وہ شاید پوری نہیں ہوئی, تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا پینترا بدلا ہے اس وقت سعودی عرب میں, کہ تاکہ آپ دیکھیں نا خود اس وقت پوتین بھی رشین پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور یہ جو ایک چینج آ رہی ہے ایک لحاظ سے علاقے کے اندر کے, تو اس کو اس اگر عنوان سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ انیشیٹو جو ہے وہ کسی حد تک جواب دے سکتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ہوا میں اڑ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور ویسے بھی امت مسلمہ کے اندر ایک اتحاد اور وحدت کی ضرورت ہے. اگر یہ ایران اور سعودی عرب آپس میں مل جاتے ہیں تو خطے کے اندر امن ہوگا اور تیل کی سپلائی اور یہ سارا سسٹم بحال ہو جائے گا, جس سے یقیناً خطے کی جو ہے وہ خوشحالی میں اضافہ ہوگا.
بالکل صحیح ہے, کیونکہ عامل عثمانی کی لائن ہمیں نہیں مل رہی ہے, ہم بس ایک دو کالرز کو سنتے ہیں, اس کے بعد ہمیں اگلے موضوع کی طرف بھی جانا ہے. برہان افریدی نے کال کیا ہے پشاور سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں برہان افریدی بات کر رہا ہوں قوم کلاخیل سے.
جی جی
سب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف یہ کافر لوگ پلاننگ بناتے ہیں اور یہ ظلم جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوا ہے, تقریباً کتنا سال ہوا کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے, کوئی بھی یہ بڑے طاقت جتنے بھی کافر لوگ ہیں امریکہ جرمنی وغیرہ جتنے بھی بڑے ان لوگوں نے ابھی
دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے نا مفادات کی ہیں, آپ مذہب سے علیحدہ ہو کے بھی سوچیں. اٹک سے ہمیں کال کیا ہے سفیر نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے
بالکل.
جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کو اسلامی دنیا میں ایک اہم مقام حاصل ہے, تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے وہ حل نکل آئے گا ایران اور سعودی عرب کا. دوسرا میرا سوال یہ کہ جیسے ہمارا او آئی سی کا ادارہ ہے تو یہ تو بالکل ڈیڈ ہے, اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, کیا تو کردار ادا کر سکتے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟
دلچسپ. اور محمد شفیع نے کال کیا ہے. جی چترال سے.
السلام علیکم جی نفتہ ہوتے بہن, بہت شکریہ کال لینے کا. اصل میں ایران کا سوال عمران خان سے پہلے تو یہی ہوگا کہ 60 ملکوں کا سربراہ مملکت جس کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے راحیل شریف صاحب, اور اس پہ ایران جو ہے شامل نہیں ہے, اور اس کے پس پردہ جو ہے سعودی عرب کا ہاتھ ہے, ایسے حالات پہ عمران خان کا جواب جو ہے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ.
اچھا جی, کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے لہٰذا ہم اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر راشد نقوی. ہم نے بہت کوشش کی کہ عامل عثمانی بات کر سکیں لیکن پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ان کی لائن پھر دستیاب نہیں ہو سکی. آپ کا شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور اس وقت ہم آتے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف. جیسے کہ کالر نے کہا کہ اس وقت عمران خان بین الاقوامی سطح پر کام کر رہے ہیں لیکن ملک کے اندر معیشت کی حالت خستہ ہے. ہم یقیناً اس پر بات کریں گے, آپ لوگوں کے بھی کالز ہم سنیں گے, لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پیرس میں ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ابھی شروع ہونے جا رہی ہے, اور اس میں پاکستان امید کر رہا ہے کہ اسے بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جائے گا, کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تو اندر کے جو حالات ہیں وہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گے. اس سلسلے میں ہماری ساتھی سارا حسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد اقتصادی امور کے وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں پیرس پہنچا ہے. پیرس میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں رواں سال اپریل تک پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. 16 اکتوبر تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں پاکستان کے علاوہ ایران اور دوسرے ممالک کے مالیاتی نظام میں موجود خامیوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا. 18 اکتوبر کو ایف اے ٹی ایف اجلاس میں کیے گئے فیصلے سے آگاہ کرے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں.
منی لانڈرنگ کا ایشو ہو یا ٹیرر فائنینسنگ کا ایشو ہو, اس پر پہلے کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا تھا. پچھلے جو 10 سالوں میں نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں ہم وہ کر گزرے ہیں, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو پیش رفت کی ہے اس کو سراہا جائے گا.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف بھی پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کرے. مقامی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کئی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہے.
بھارت جو آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے, اور ہماری معلومات کے مطابق اب بھی انہوں نے کئی ملکوں سے رابطے کیے ہیں. ہماری کوشش بھی ہوگی کہ بھارت کو وہاں ایک مرتبہ پھر ناکامی ہو.
ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کے بارے میں ایشیا پیسیفک گروپ کی جائزہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی, جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی 40 شرائط میں سے 36 شرائط پر کسی حد تک عمل درآمد کیا ہے. پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ میں آنے کے بعد عالمی دہشت گرد قرار دی جانے والی لشکر طیبہ, جماعت الدعویٰ اور جیش محمد سمیت متعدد تنظیموں پر پابندیاں عائد کی ہیں اور ان کے اثاثے منجمد کیے ہیں. حال ہی میں حکومت نے غیر ملکی کرنسی کی نقل و حمل کو محدود کرنے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ میں ترمیم بھی کی ہے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم پیرس چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈاکٹر عطا نے جوائن کیا ہے. یہ جو معاشی معاملات ہیں ان پر عبور رکھتے ہیں. ڈاکٹر عطا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس اب آج ہی میرا خیال ہے پیرس میں شروع ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان کے جو مالیاتی ٹیم کے سربراہ اور وزیر معاشیات حماد اظہر رپورٹ پیش کریں گے. ہم نے کسی حد تک جو ان کا جائزہ ہے ان کی جو ابتدائی ہم نے باتیں دیکھی ہیں اس کے مطابق یہ کہ پاکستان نے بہت ساری جو سفارشات تھیں ایف اے ٹی ایف کی ان پر اب تک عمل درآمد نہیں کیا ہے، بلکہ چار شعبے بتائے جاتے ہیں جن پر بالکل عمل درآمد نہیں ہوا ہے، یہ کون سے شعبے ہیں ذرا بتائیں گے؟
دیکھیں بیسیکلی تو یہ جو چار شعبوں کی پاکستان کو جو دی گئی تھی، ابھی جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے جنہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ریسنٹ نہیں ہے، وہ اکتوبر 2018 کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے، یا پھر اپریل 2019 تک کی وہ رپورٹ ہے جو 228 صفحات کے اوپر ہے. اس میں ان کی جو سفارشات ہیں کہ چار ایسے نان کمپلائڈ ایشوز ہیں جن میں سے چار کے اوپر پاکستان نے فلی کمپلائڈ کیا ہے، جو کہ فائنینشیل اس کے اوپر پاکستان نے کیا ہے کہ پاکستان نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکریسی لا کے اوپر فلی امپلیمنٹ کیا ہے، جس میں ریسنٹلی پاکستان نے فورن ایکسچینج ریگولیشن کے اوپر بھی کام کیا ہے اور اس کو ریلیٹ کیا، اور منی لانڈرنگ کے اوپر کافی سخت سزائیں پاکستان نے کی ہیں. تو وہ جو چار ہیں میرے خیال ہے پاکستان نے اس کے اوپر بھی کیا ہے، مثلا جیسے پاکستان نے جتنے بھی ٹیررزم آرگنائزیشن ان کو فلی بین کیا ہے، ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو فریز کیا ہے، اور ان کی جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی بین کیا ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو کام ہوا ہے اس کے اوپر، اور پاکستان کی جو ٹیم ابھی وہاں پہ حماد اظہر کی موجودگی میں موجود ہے پیرس میں، ان کا مقصد جو ریسنٹ پاکستان نے مختلف شعبے کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس کافی بہتر ایک اسٹریٹجی، اور پاکستان نے کافی بہتر پرفارم کیا ہے، جس سے مجھے امید ہے کہ پاکستان گرے سے گرین لسٹ میں جانے کے بہت واضح چانسز ہیں.
گرے سے کس لسٹ میں جانے کے لیے تیار؟ وائٹ لسٹ،
گرین لسٹ میں.
گرین لسٹ میں، اچھا. لیکن
گرین لسٹ یا وہ گرے لسٹ سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ دیر ول بی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، یا جتنی پروگریس ہے جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے یا دیکھی ہے یا جتنے میں نے نیوز آرٹیکل وغیرہ پڑھے ہیں، دیر از آلموسٹ نو چانس کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں پلیس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو 225 ممبرز ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آئی ایم ایف کے نمائندے بھی بیٹھے ہوں گے، یہاں پہ ورلڈ بینک بھی بیٹھا ہوگا، اور یہاں پہ یونائٹیڈ نیشن کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. تو پاکستان نے واضح طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام طے کیا، اور آئی ایم ایف کی بھی کچھ ایسی شرائط تھی جو کہ ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر پاکستان کو کچھ اقدامات کرنے کے لیے انہیں کہا گیا. تو پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا، پھر ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے، پی ایم عمران خان سعودی عرب جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، یو این کے پاس گئے، وہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی کافی، تو پولیٹیکل فرنٹ کے ساتھ بھی پاکستان کی پروگرس کافی بہتر ہوئی ہے، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ پاکستان کی ڈیلنگ بھی کافی بہتر ہوئی. ایٹ دیٹ پوائنٹ پاکستان کو اگر بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کچھ سیویئر پرابلم آ سکتے ہیں، جو کہ میرا خیال انٹرنیشنل فورسز بھی نہیں چاہیں گے.
جی ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ جمعے تک یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن یہ بتائیے ڈاکٹر عطا کہ جو اس وقت پیمانہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ خالصتاً معاشی ہے یا اس میں سیاست کا بہت زیادہ دخل ہے؟
دیکھیں اس میں سیاست کا بالکل دخل ہے، یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جو یہ فاٹف ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ کوئی لیگلی باؤنڈنگ باڈی تو نہیں ہے. یہ ایک ممبر کنٹری کی ایسی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیشن ہے، لسٹ ہے، جو دوسرے کنٹریز کو لمٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ فائنینشیل ڈیلنگ یا بزنس وغیرہ میں ان کو ایکسٹرا کچھ پرابلم جو ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں اگر ان کا نام کسی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان یو ایس کے تعلقات اتنے بہتر نہیں تھے تو پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی سخت شرائط کا سامنا تھا، اور پاکستان یو ایس کی طرف سے بھی کافی بیان بازی آ رہی تھی، اور جیسے ہی افغانستان میں پیس پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے تو پاکستان نے اس میں کردار ادا کرنا شروع کیا ہے. پہلے ہم نے بہت سارے ٹویٹس اور بہت سارے اسٹیٹمنٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی دیکھی ہیں، تو یہ پولیٹیکل بالکل اس میں ایفیلیشن ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری کے ساتھ ریلیشن شپ کی بیس کے اوپر ہی اب یہ 13-16 یہاں پہ اجلاس ہوگا، جس میں وہ پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو ریویو کریں گے ایشیا پیسیفک گروپ کی، ساتھ میں جو پاکستان نے ریسنٹ پروگرس کی ہے جو پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے وہ ان کو بتائے گا کہ اس رپورٹ کے بعد جب ہم نے حکومت سنبھالی، جب ہم نے کنٹرول سنبھالا، تب ہمیں تھوڑا ٹائم لگا چیزیں کرنے میں، اور یہ ہماری ریسنٹ پروگرس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس سفیشنٹ ٹائم ہے، دی میکسیمم وٹ دے کین ڈو دی کمیٹی میٹنگ، وہ پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں 9-12 منتھس رکھ سکتے ہیں. دیٹس اے ویری لائک اٹس ویری فار. This is one of the possibility, but it's like 10-20%. کنسیڈر کہ پاکستان شوڈ اے گڈ پروگرس.
اچھا,
تو اگر پاکستان نے اچھی پروگرس شو کی ہے, پاکستان نے ریسنٹلی ٹیرر آرگنائزیشن کو بین کیا ہے, ان کے ایسٹس کو انہوں نے لمٹ کیا ہے, ان کی موومنٹ کو لمٹ کیا ہے, اینڈ دے ہیو انفارمڈ یونائٹیڈ نیشن ایز ویل. میرے خیال میں پاکستان کے پاس کیس مضبوط ہے, اینڈ سیکنڈلی پاکستان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ بھی کافی اچھے ہوئے ہیں.
لیکن
پاکستان کے علاوہ یہاں پہ
جی جی یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اب سلو ڈاؤن کر رہی ہے اور ایک اور کرائسس آ سکتا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ جس رفتار سے معیشت بڑھ رہی تھی اب تو اس میں سست رفتاری آنے کا خدشہ ہے. تو یہ چیزیں کیا خلاف نہیں جائیں گی ابھی جب کہ ایف اے ٹی ایف کی بھی ملاقات ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے؟
میرے خیال میں یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے یہ بیس کرتی ہے پریویس پرفارمنس کے اوپر, لائک اٹس ناٹ کہ یہ سکس منتھ کی یا تھری منتھ کی یا ویری شارٹ پیریڈ. انہوں نے ایک لانگ پیریڈ دیکھا جو کہ پریویس گورنمنٹ کا تھا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر معیشت سست روی کا شکار ہے تو دس از ٹرو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں جو کہ میرا خیال ہے پریویس گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی. تو پہلے تو یہ کہ ایک آئی ایم ایف کا پروگرام رننگ میں ہے اور آئی ایم ایف اس سے سیٹسفائیڈ ہے. اگر آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے تو جتنے بھی پالیسیز وہاں پہ بھی پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے وہ آئی ایم ایف کی ہی تجویز کرتا ہے یا ان کی کنسیڈریشن اس میں شامل ہے. تو پاکستان میں انفلیشن کا ایشو ہے, دس از ٹرو, لیکن اگین آئی ایم ایف کی شاید ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں, آپ یوٹیلیٹیز مہنگی کریں, آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر ہم کچھ عرصے میں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں شاید جیسے پاکستان میں ٹیکس ریونیو میں کافی اضافہ ہوا ہے, پاکستان میں جو دوسرے بزنس رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے, نیو ٹیکس پیئرز آ رہے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں یہ فار دی مومنٹ لوگوں کو تھوڑا وری کرتی ہیں. ڈیویلیویشن کی وجہ سے بھی ڈالر ریٹ کافی ہائی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی گرتی ہیں, آپ کی امپورٹ بھی اتنی زیادہ ابھی جا رہی ہیں اس میں بھی بیلنس نہیں آ رہا. تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم, یہ اکنامک پالیسیز کا جو ریزلٹ ہے اوور نائٹ نہیں نکلتا, ود ان سم منتھ نہیں نکلتا, اٹ ٹیک سم ٹائم. تو میرے خیال میں ٹائم آئے گا تو اگر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے دے ول آلسو سی کہ آئی ایم ایف کی کیا رپورٹ ہے, آئی ایم ایف اس کو کیسے دیکھتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف اس کو بالکل ڈے بائی ڈے مانیٹر کر رہا ہے. دے ول آلسو سی دی رپورٹ بائی آئی ایم ایف کہ ان کی سیٹسفیکٹری لیول کتنے ہیں.
اچھا, خیر آپ نے کچھ حوصلہ افزا باتیں کی ہیں اور ایک کالر ہیں جو کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے.
میں
جی جی
ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں.
جی جی جی,
آپ ریجنل بھی دیکھیں, انڈیا کی جو پروگرس تھی وہ 7.2 سے 6% پہ آئی ہے, وچ از آلسو سلوئنگ ڈاؤن. تو یہ ایک ریجنل پیس بھی جو ہے نا اس کا امپیکٹ بھی ہے.
اچھا اچھا, سفیر اٹک سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. سفیر اٹک سے وعلیکم السلام.
اچھا میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ ساری صورتحال میں ایک ہندوستان مطلب پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے, اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنا گرین لسٹ میں جانا پاکستان کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, اور بلیک لسٹ میں چلے جانا پاکستان کو کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟
اچھا, اور افضل نے کال کیا ہے چکوال سے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میں ایک یہ اپنی معلومات کے لیے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر کچھ بھی اتنے ٹیکسز, اتنی ہر چیز اور اتنی پابندیاں سب کچھ کرنے کے باوجود یہ اپنا جو وہ ٹیم والے ہیں وہ اس کو گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے ان کا کیا اصول ہے کہ سب کچھ تو یہ کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟
خیر وہ تو جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. ہمارے پاس اگر کوئی اور کالر ہیں تو ان کو ہم تھرو کرتے ہیں. ہماری کالز آ رہی ہیں, ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں, جیسے ہی آتی ہیں تو ہم ان کو تھرو کرتے ہیں. ڈاکٹر عطا, آپ نے کہا کہ جو گروتھ ہے وہ پورے خطے میں وہ گر رہی ہے, لیکن پاکستان تو خیر ایک اس کا ایک اپنا حساب کتاب ہے کہ اس پر دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کا الزام ہے. کالر کا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی لابی کس حد تک اس وقت محنت کر رہی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے؟
میرے خیال میں انڈیا نے کافی زیادہ لابی بھی کی ہے اور ایشیا پیسیفک گروپ میں انڈیا کا کافی انفلوئنس بھی رہا ہے, اور اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی ان ٹوٹل یا مجموعی طور پہ اس رپورٹ نے ٹیکنیکل بیسس کے اوپر پاکستان کو نان کمپلائز ایک ڈکلیئر کیا کہ پاکستان نے اس کو ٹیکنیکل بیسس کے اوپر پاکستان نے کام پورا نہیں کیا. فار ایگزامپل دے سیٹ کہ پاکستان نے صرف ایک ٹاسک کو فل کمپلائی کیا ہے, 9 ایسے ٹاسک ہیں جس کو پاکستان نے لارجلی جو ہے نا وہ کمپائل کیا ہے, اور 26 ایسے ہیں جن کو پارشلی کیا ہے. تو ایک تو چیز واضح ہے, اور پی ایم عمران خان بھی اپنے یونائٹیڈ نیشن کی اسپیچ میں اس سے پہلے بھی وہ کافی دفعہ اس بات کا کہہ چکے ہیں کہ انڈین لابی انہوں نے بہت ایفرٹ کیا پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ میں ڈالنے کی. تو میرا خیال میں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میٹر زیادہ انٹرنل ہے. اگر پاکستانی گورنمنٹ, اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان میں موجود جو پاور سیکٹر ہے اگر وہ حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں ابھی سچویشن اس حد تک نہیں ہے, اور نہ یہ کوئی ایسا فورم ہے کہ یہاں پہ ووٹنگ کے ساتھ آپ کسی کنٹری کو ایسے کسی گرے لسٹ میں ڈالتے ہیں جبکہ پروگریس رپورٹ آپ کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ کافی سارے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے انڈیپینڈنٹ ڈیلیگیشنز آپ کہہ لیں یا ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں جو چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. تو اگر ایک کنٹری نے فار ایگزامپل منی لانڈرنگ کے اوپر ایک لا بنایا ہے اور انہوں نے کافی سارے ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو بین کیا ہے تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, تو پھر اس کے بعد اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کچھ کنٹریز مل کے ایک جتھا بنا کے تو پھر وہ دوسرے کنٹری کو پش کر سکے.
بہت دلچسپ. جی جی, ایک منٹ, راجہ الیاس کوٹلی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی مختصر بات کیجیے گا راجہ الیاس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب یہ جو پاکستان ایک اقدام کر رہا ہے ساری تنظیموں کو بلیک لسٹ کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور ادھر سے انڈیا کے داخلہ راج ناتھ سنگھ صاحب دوسرے دھمکی دے رہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں کر دیا جائے گا, کیا انڈیا کا اتنا اثر رسوخ ہو گیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا؟
اچھا, میرا خیال ہے یہی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر عطا, آپ اپنی بات مکمل کیجیے.
اور دیکھیں اس میں پاکستان نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے, اور پھر جو ایک صاحب میرے اٹا کے چکوال سے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنا سب کچھ تو کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو بلیک لسٹ کر دیں گے. میرے خیال ہے جو اتنا سب کچھ کر رہا ہے پھر اس کو رپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے, اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. دس از وائی پاکستانی ڈیلیگیشن وہ پیرس میں موجود ہے تاکہ اپریل 2019 کے بعد جو انہوں نے ایفرٹ کی, اور میرا خیال ہے کہ 2019 میں پاکستان نے زیادہ ٹارگیٹس کو اچیو کیا ہے یا کلوز ٹو اچیو ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ ہی از آلریڈی ایکسپرٹ آن دیز میٹرز, انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک پوری رپورٹ کمپائل کی ہے جو انہوں نے سبمٹ کی ہے آج پیرس میں, جس میں 16 دو دن آگے جو ہیں وہ 13-16 اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی, 18 کو فیصلہ آئے گا. تو میرے خیال ہے پاکستان نے اس سلسلے میں کافی بہتر کام کیا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی چیزیں آپ دیکھیں کہ کس سمت میں جا رہی ہیں. تو دنیا میں پاکستان کا پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی پاکستان کا جو انفلوئنس ہے یا پاکستان کی اپروچ ہے یا پاکستان کی جو ریچ ہے وہ کنٹریز کے ساتھ انکریز ہوئی ہے. یونائٹیڈ نیشن میں ملٹیپل لیڈرز کے ساتھ پاکستان لیڈرشپ نے ملاقات کی ہے, ان کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا. تو میرے خیال میں پاکستان نے پروگرس کافی دکھائی ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ لا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ لوکل پولیٹیکل آپ کے پاس انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی, انڈیا کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کے خلاف ٹیررزم یا ٹیرر فائنینسنگ یا کوئی ایسی ایویڈینس دینے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. کیا کوئی ایسا ثبوت انڈیا نے, کوئی ایسا ڈوزیئر پاکستان کو دیا جس کے اوپر پاکستان نے رسپونڈ نہ کیا ہو؟ ایسا نہیں ہے. انڈیا کے ابھی میرا خیال ہے یونائٹیڈ نیشن میں یا ایک اور آرگنائزیشن میں ایک ان کے نمائندے ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ زور دیا کہ پاکستان کو ود ان ریجن کنٹریز کو آپس میں کوآپریشن کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اب دیکھیں یہی سیم سچویشن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے اوپر لگا رہے ہیں. آج ایران کا کیس بھی ٹیوزڈے کو ڈسکس ہو رہا ہے ایف اے ٹی ایف میں. اب ایران کے اوپر بھی سیم ایلیگیشن ہے, مزید ان کے اوپر یہ ایلیگیشن آ گئے ہیں کہ جو سعودی عرب نے آئل کی تنصیبات ان کے پیچھے ایران ہے,
وہ ہم نے بڑے تفصیل میں ڈسکس کیا. ڈاکٹر عطا, صرف ایک منٹ رکیں کیونکہ ابٹ آباد سے ایک کالر ہیں, ظہور احمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بہت مختصر بات کیجیے.
میڈم السلام علیکم، کافی عرصے بعد آپ میں آپ سے فون کر رہا ہوں. یہ گرے لسٹ بلیک لسٹ کا مسئلہ جو ہے یہ میں سن رہا ہوں، پاکستان اگر گرے لسٹ سے نکل گیا تو اس کو کسی اور لسٹ میں ڈال دیں گے. اصل میں ہم پاکستانیوں نے خود پاکستان پر ظلم کیا ہے. یہ عمران خان نے جو دھرنا دیا تھا نا نواز شریف کی وقت، اس دھرنے نے پاکستان کو 50 سال پیچھے لے کے آیا ہے. یقین جانے نواز شریف نے لوٹا پٹا پاکستان سیدھا کیا تو انہوں نے آ کر اسے اس کا بڑا غرق کر دیا. یہ خود ہم خود غلطی کر رہے ہیں. یہ گرین لسٹ نکل کے کسی دوسری لسٹ میں چلا جائے گا. ہم خود ذرا دیکھیں نا، ہم پاکستان میں عدل کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کو قید، اس کو جو بھی قائم کر کوئی افسر کام کر رہا ہے اس کو عدل کرنی ہے، کوئی جو کام اچھا کر رہا ہے اس کو عدل کرنی ہے. یہ عدل نہیں ہے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
میرا خیال ہے ڈاکٹر عطا نے بہت تفصیل میں یہی بات کی کہ اگر پاکستان کو کامیاب ہونا ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تو اس کو خود اپنی کوششیں کرنی پڑیں گی. باہر کی دنیا اس سلسلے میں کوئی منفی کردار نہیں ادا کر سکتی. ڈاکٹر عطا محمد، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس پروگرام میں شریک ہوئے. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر لوٹتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے، اور کیونکہ امریکہ کے لیے اہم ہے تو ساری دنیا کے لیے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے. اور وہ خبر جو ہے جس پر ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو اپنے عہدے سے نکالنے کے لیے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی پوری طرح سے تیاریاں کر رہی ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے حامی ڈاکٹر وسیع اللہ خان نے، جبکہ ایک ڈیموکریٹ احتشام ارشد نظامی بھی ہمارے ساتھ عنقریب اس شو میں ہوں گے. لیکن آئیے ایک چھوٹی سی ہم آپ کو رپورٹ سناتے ہیں جو کہ ٹرمپ کا جو مواخذہ ہے اس کے حوالے سے اسد نذیر پیش کرتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے جولائی میں یوکرین کے صدر کو جو ٹیلی فون کیا تھا اس کے مندرجات پر متنازع بحث چل رہی ہے. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹیز کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے، اور اس امکان پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اس اطلاع پر مواخذہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں. صدر ٹرمپ مسلسل خبردار کرنے والے وسل بلوور اور کمیٹی کے سربراہ ڈیموکریٹ ایڈم شیف کے خلاف بیان دے رہے ہیں. ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خبردار کرنے والا شخص کون ہے. صدر ٹرمپ کے الفاظ، ٹیلی فون کال بالکل ٹھیک تھی، مگر وسل بلوور یا خبردار کرنے والے شخص نے اس کو غلط انداز میں پیش کیا، اور پھر ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے اس کو مزید غلط طور پر پیش کیا. میرے خیال میں یہ بہت خوفناک بات ہے، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پچھلے ہفتے ایک نجی محفل میں صدر ٹرمپ نے خبردار کرنے والے اہلکار کو جاسوس کہا تھا، اور اس بات کی ریکارڈنگ کسی نے اخبار لاس اینجلس ٹائمز کو فراہم کر دی. ٹرمپ نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ وہ وسل بلوور سے ملنا چاہتے ہیں، اور انتباہ کیا کہ اس اطلاع کے بڑے نتائج بھی نکل سکتے ہیں. یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ خبردار کرنے والے اہلکار کو ایوان کی کمیٹی کے سامنے شہادت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. قانون کے تحت سرکاری اہلکار کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی شناخت کو خفیہ رکھ کر اور بلا خوف و خطر نامناسب رویوں کی اطلاع دے سکتا ہے. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جان ہوڈا کہتے ہیں، اگر کسی نے خبردار کرتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ صدر نے قانون کے مطابق کام نہیں کیا ہے، تو اس پر اس شخص کو سزا دینا یا اس پر تنقید کرنا صدر کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. امریکی بھی صدر کی جانب سے ایسے اقدام کی توقع نہیں کرتے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس وقت ہم چلتے ہیں احتشام ارشد نظامی کی طرف، ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے. نظامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو کے اندر ٹرمپ کے لیے جو سابق مشیر تھیں فیونا ہل، وہ روس پر ٹرمپ کو ایڈوائز کرتی رہی ہیں، ابھی وہ اس عہدے پہ نہیں رہیں، اس وقت وہ گواہی دے رہی ہیں، آپ کے خیال میں ان کی گواہی کتنی اہم ہوگی تاکہ ٹرمپ کے خلاف مواخذہ کیا جائے؟
نفیسہ، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے لینے کا پروگرام میں، اور ایک وضاحت کر دوں کہ میں ڈیموکریٹک ووٹر ضرور ہوں، مگر میں ڈیموکریٹس اس لیے نہیں ہوں کہ میں تو پولیٹیکل اینالسٹ ہوں اور میں کامنٹ نہیں کرتا کبھی کسی پولیٹکس پہ، میں تو انالیسس دیتا ہوں۔ تو اینی وے، اس میں یہ کہ ان کی جو گواہی ابھی ہو رہی ہے وہ یقیناً امپورٹنٹ بہت ہے، اور یہی نہیں کہ ان کے اسٹاف میں یا ان کے جو رفقا ہیں ان میں سے بہت سے لوگ گواہی دینا، تو الگ بات ہے کہ وہ ہر ایک کا تو گواہی نہیں لیں گے اس میں، کہ اگر ان کا ایکسپیرینس یا ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت مشکل میں پھنس چکے ہیں، اور خود ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ اس وقت مواخذے کے حق میں جا سکتے ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مٹ رومنی یا اور دوسرے ریپبلکن سینیٹر جو ہیں وہ بھی شاید اپنے ان کا جو اوپینین ہے وہ ٹرمپ صاحب کے مخالفت میں ہوگا، اس لیے کہ اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں موجودہ، ان کا ایتھیکل ایٹیچیوڈ شروع سے بہت ہی متنازع رہا ہے، خاص کر دیکھیے جان مکین کے ساتھ اور خود مٹ رومنی کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہا ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب وہ ان ایتھیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کو میں تو ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کہوں گا کہ جو آپ کسی اور دوسرے ملک کے سربراہ کو آپ یہ کہیں کہ ہمارے ملک کے کسی لیڈر کو، اور خاص کر کہ وہ جو آپ کا اپوننٹ ہو اس کے خلاف آپ کچھ تحقیقات کریں تاکہ وہ اثر انداز ہو اس الیکشن پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جو سفیر تھی یوکرین میں وہ ان کے وہ ان کو انہوں نے فائر کر دیا ہے، اور وہ حیران تھیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو فائر کر دیا گیا ہے، کیا آپ یہ آپ اس کو بہتر سمجھتے مناسب سمجھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو حیران تھی کہ مجھے کیوں کس ریزن سے ہٹایا ہے، جبکہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی کمیونیکیشن یوکرین گورنمنٹ کو نہیں کی ہے، اس کے باوجود ان کو فائر کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ مجھے بغیر کسی ریزن کے فائر کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک ایسا گھیرا ہے، حالانکہ اس ملک میں پہلے بھی مواخذے کی تحریک یعنی امپیچمنٹ ہوتی رہی ہے، اور آپ صدر نکسن کو دیکھ لیجیے، بل کلنٹن کو دیکھ لیجیے، لیکن اس بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ بہت ہی زیادہ غیر معمولی قسم کا واقعہ ہے،
بالکل صحیح ہے،
اور جس میں کہ صدر ٹرمپ صاحب اس پہ معذرت خواہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے۔
یہی بات میں کرنا چاہوں گی، ریپبلکن پارٹی کی حامی ہیں ڈاکٹر وسیع اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وی سی۔ ڈاکٹر وسیع اللہ خان، آپ بتائیے کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صدر ٹرمپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے ہی مفادات کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے رہے ہیں، دیگر یہ کہ ایک شک پیدا ہوتا جا رہا ہے ریپبلکنز میں بھی کہ شاید وہ روس کی طرف سے کام کر رہے ہیں، آپ بتائیے ریپبلکن ہونے کی حیثیت سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
جی، سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں اور آداب، اور میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی نظامی صاحب محترم نے فرمایا ہے، انیتھیکل کی بات کی ہے، 20 سال ہوئے ایک اور صدر بل کلنٹن تھے، ان کے خلاف یہی امپیچمنٹ ہوا تھا، اس سے پہلے تو 100 سال 150 سال پہلے ایک بات ہوئی تھی، 2 دفعہ ہوا ہے یہ، کہ یہ کلنٹن صاحب پر الزام تھا ایک خاتون سے تعلقات کا، اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ان کے تعلقات نہیں تھے، بعد میں انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا ایک اور انٹرویو میں، تو یہ ایتھکس کی بات جو ہے سیاست میں وہ ذرا متنازع بات ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تو جو بات 20 سال پہلے صحیح تھی کہ دونوں ہاؤسز پر، لوور ہاؤس پر یعنی کانگریس پر بھی اور سینٹ پر بھی
ریپبلکنز کا قبضہ تھا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے. دو الزامات میں سے ایک الزام میں برابر برابر تقسیم ہو گئے تھے, سینٹ 50-50 ووٹ تھے. تو یہ امکان اب جبکہ سینٹ پر قبضہ ہے ریپبلکنز کا اور ریپبلکن صدر کے خلاف متنازع بات آ رہی ہے, اس میں امکان بہت ہی مہوم امکان ہے کہ امپیچمنٹ ہو سکے گی. لوور ہاؤس جو ہے 435 ارکان ہیں کانگریس کے, وہ جب چاہیں کوئی قرارداد پار کر سکتے ہیں اگر میجورٹی سینٹ کی اس کو ٹیک اپ کرنے کے حق میں ووٹ دے گی تب امپیچمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا. اور میں سامعین کی خدمت میں کروں گا کہ یہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ پھر سینٹ میں ووٹنگ جو ہے نہیں ہوتی بلکہ پوری سینٹ کورٹ بن جاتی ہے اور چیف جسٹس جو ہے ملک کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ صدارت سنبھال لیتا ہے. تو اس پر وہ 51 ووٹس 100 میں سے ہونا ضروری ہے امپیچمنٹ کی کسی آرٹیکل کی منظوری کے لیے جس کی بنیاد پر صدر کو الگ کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا امکان بہت محدود ہے, بہت مہم ہے, محدود بھی ہے اور مہم بھی ہے. اور میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ ملک کے جو حالات ہوتے ہیں معیشت کے اور معاشرت کے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. ہم لوگ امیگرینٹ امیریکنز ہیں اور کچھ وہ ہماری خیالات کچھ اور ہیں, مگر ہم بہت قلیل تعداد میں ہیں. اس وقت اکانومی کی حالت یہ ہے کہ کبھی اکانومی اتنی بہتر حالت میں نہیں ہوئی اور بےتحاشا جابس کریٹ ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور بہت بڑے اخبارات میں یہ بات آتی تھی اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, کہ جو جیتتا ہے آدمی وہ اکانومی کی حالت کی وجہ سے جیتتا ہے. تو مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ نمبر ایک سینٹ جو ہے اکثریت سے اس کو امپیچمنٹ کے لیے منظور کرے گی اور خالی قرارداد پاس ہونے سے لوور ہاؤس میں امپیچمنٹ کا پروسیس شروع نہیں ہوتا.
اچھا یہ بتائیے نظامی صاحب, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی میدان میں بھی ٹرمپ نے جس طرح سے شام سے امریکی فوجوں کو ہٹایا, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے کردوں پر چڑھائی کی گئی ہے, کیا اس معاملے نے ان کو ریپبلکن پارٹی میں جو ہے زیادہ غیر مقبول کیا ہے, اور کیا اس کی وجہ سے امپیچمنٹ یا مواخذے کا جو کا حصہ ہے سلسلہ ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گا؟
نفیسہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیکٹر بھی بہت اہم ہے اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں جو کچھ کہا تھا اس کے وہ برعکس کرتے نظر آئے ہیں, اور یقیناً ان کی پارٹی کے جو سینیٹر اور کانگریس مین ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اس پہ خوش نہیں ہیں. تو یہ معاملات ضرور اس میں شامل ہوں گے, اور اس میں جو ان کا جو ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے امپیچمنٹ میں, یہ کہ جو لوگ ان سے ناراض ہیں بہت سارے معاملات میں ریپبلکن کے اندر ان کا اثر دیکھنے میں آئے گا امپیچمنٹ میں یقیناً. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان ایتھیکل جو میں نے کہا تھا وہ پولیٹیکلی کہا تھا, میں نے ان کو ایک کریکٹر کے اوپر نہیں بات کی تھی, لیکن ان ایتھیکل جو ان کا طریقہ کار ہے جس طرح جان مکین کے بارے میں ان کے مرنے کے بعد ان کا ایٹیچیوڈ رہتا ہے وہ بہت ہی سراہے جانے کے قابل نہیں ہوتا, اور یہ کئی ریپبلکن پارٹی کے جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ متنازع ان کے جو بہت سارے عمل ہیں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں بہت زیادہ متنازع رہی ہیں ان دو سالوں میں, اور اس میں ظاہر ہے کہ اعتراضات آپ دیکھتے ہیں اور آپ بیانات بھی دیکھتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے جو سینیٹر اور کانگریس مین ہیں وہ اب کھل کر دینے لگے ہیں ان کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ متنازع ہو سکتی ہیں یہ جو امپیچمنٹ کا معاملہ ہے. ضروری نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نوبت نہ بھی آئے, لیکن اب صورتحال پے در پے ایسی ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف کہ لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ کچھ غیر معمولی چیز ہونے جا رہی ہے,
ایسے ہی نظر آ رہا ہے
ٹرمپ. جی ہاں, ایسا لگ رہا ہے.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی, ملک سے باہر ہیں لیکن ہمارے پروگرام میں شریک تھے, اور ہمارے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک ڈاکٹر وسیع اللہ خان. اس پروگرام کے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے.
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ایک جانب تو شمالی شام میں ترک فوجوں کے حملے کے بعد جس کا ہدف کرد ہیں صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، دوسری جانب صدر ٹرمپ نے جو ان امریکی فوجوں کو واپس بلانے کے لیے ہدف تنقید بنے ہوئے ہیں جو اس علاقے میں کردوں کی مدد کر رہی تھیں، کہا ہے کہ ترکی کے خلاف ممکنہ تعزیرات تیار ہیں۔ پیش خدمت ہے نامہ نگار مائک او سولیون کی رپورٹ۔ ایسے میں جبکہ صورتحال بگڑ رہی ہے، میدان جنگ میں بھی حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کرد اتھارٹی نے اتوار کے روز کہا کہ شام کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو گیا ہے جس کے تحت شامی افواج اس کی شام کے ساتھ ملنے والی سرحد پر متعین کی جا سکیں گی تاکہ ترک فوج اور اس کی اتحادی باغی افواج کی راہ روک سکیں۔ دریاسنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی کے خلاف تعزیرات تیار ہیں اور ترکی بھی اس کے لیے ایسے میں تیار ہے، جبکہ وہ اپنا حملہ جاری رکھے ہوئے ہے اور ترکی کی حمایت یافتہ ایک ملیشیا کی جانب سے کرد شہریوں کو موت کی سزائیں دیے جانے کی خبروں نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ شمال مشرقی شام میں حملہ اس مجموعی کارروائی کا حصہ ہے جس کے بارے میں ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ان کرد لڑنے والوں کے خلاف ہے جنہیں انقرہ دہشت گرد کہتا ہے۔ تل ابیاد نامی شہر پر قبضے کے بعد ترکی کی حمایت یافتہ فری سیرین آرمی جشن منا رہی ہے۔ ادھر بیروت میں کرد مکینوں نے حملے کے خلاف احتجاج کیا ہے جس کا حکم ترکی کے صدر رسیب طیب اردوار نے دیا تھا۔ لندن میں بھی احتجاج ہوا اور ایسے میں جب شام میں کرد اپنے نومے سے ان تین شہریوں کی موت کا سوگ بنا رہے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ترکی کی حمایت یافتہ باقیوں نے موت کی سزا دی۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنڈزی گرام نے ان کردوں کو بلا دینے کے لیے صدر ٹرمپ پر نکتہ چینی کی ہے جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جنگ کی۔ حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ پیچیدہ صورتحال ہے، ترکی اور کرد دونوں ہی امریکہ کے اتحادی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
You have a NATO ally on one hand fighting against the Kurds who were helping us with the fight against ISIS. We are in daily communications with Turkey, both at the Defense Department, the State Department, on very specific issues. We are ready to go on a moment's notice to put on sanctions.
ایک جانب تو آپ کا نیٹو اتحادی ترکی ہے جو کردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، جو ISIS یا داعش خلاف جنگ میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا ترکی کے ساتھ روزمرہ کی بنیادوں پر رابطہ ہوتا ہے، مخصوص مسائل پر محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ہم ایک لمحے کے نوٹس پر تعزیرات عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ترکی کا ایک سرحدی شہر شامی فائرنگ کی زد میں آیا ہے جس میں ترک ہلاک اور زخمی ہوئے۔ شمالی شام سے ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں اور ان لاکھوں لوگوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں جو پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، اور اردوان کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے لیے ایک بفر زون قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ترکی کے خلاف تعزیرات کی دھمکی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح وہ اس بحران سے نمٹ رہے ہیں اس پر ڈیموکریٹس نکتہ چینی کی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
Now, what does it say to the entire world that you have a president who gets off the phone with Erdogan of Turkey and then sends out a tweet that says, oh, by the way, we're deserting these people who have put their lives on the line to work with us in fighting against some of the worst terrorists in the world. It sends a message to the entire world, you cannot trust the United States of America.
آپ غور کریں کہ اس سے پوری دنیا کو کیا پیغام ملے گا کہ آپ کا صدر ایک ایسا شخص ہے جو ترکی کے صدر اردوان سے ٹیلی فون پر بات ختم کرنے کے فوراً بعد ایک ٹویٹ کرتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بدترین دہشت گرد گروپوں میں سے ایک گروپ کے ساتھ ہماری جنگ میں کام کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ ریاست آئے متحدہ امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ادھر شمالی شام کی صورتحال روز بروز پیچیدہ ہو رہی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔